الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام فکر مطہر کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں ہمارے آج کی گفتگو کا موضوع ہے امامت اور رہبری ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین سید مہدی کاظمی صاحب مہدی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسٹوڈیو میں اور ان کے ساتھ ساتھ یہاں تشریف فرما ہے ہمارے حاضرین کرام ہمارے جوان طالب علم حضرات جو یہاں پر حجت الاسلام والمسلمین مہدی کاظمی صاحب کی گفتگو سننے کے لیے آئے ہیں اپنی گفتگو کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں اسلامی دنیا کے فرقوں کا اہم مسئلہ یا یوں کہیے کہ ان فرقوں کی بنیاد جس نے مسئلے نے جو بنی ہے جو مسئلہ بنا ہے ان فرقوں کی بنیاد امامت اور رہبری بہت سارے فرقے جدا ہوتے چلے گئے نئے فرقے بنتے چلے گئے اور انہوں نے صرف اس مسئلے کو بنیاد بنا کر ایک نیا راستہ اپنا لیا اتنا حساس موضوع ہے شہید ہمیں کس طرح گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اس موضوع پہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین ایک بار پھر آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس بہترین پلیٹ فارم عطا فرمایا کہ جو شہید نے ایک خوبصورت گفتگو امامت اور رہبری کے حوالے سے کی ہے اس کو عوام تک پہنچایا جا سکے امامت کے مفہوم کو اگر ہم یا امامت اور رہبری کے مفہوم کو جس طرح شہید متحری نے بیان کیا ہے بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ کیوں ایک ہمارے مکتب یا مثلا مکتب اہل بیت اور جو دیگر مکاتب فکر ہیں ان میں کیوں یہ اختلافات جو ہے وہ ایجاد ہوئے مجھے اجازت دیں کہ میں شروع سے اس بحث کو لے کے چلوں کہ شہید متحری نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کو بیان کیا اور کھول کے مطالب جو ہیں وہ بیان کیے جس سے ہمیں ابھی انشاءاللہ جب گفتگو ختم ہوگی تو آپ کو بھی احساس ہوگا کہ واقعی مسئلہ امامت و رہبری کا کچھ اور تھا اور ہمیں شاید کسی اور انداز میں جو ہے وہ دکھائی دے رہا تھا شروع میں امامت جو ہے وہ اس کا مفہوم شہید فرماتے ہیں کہ امامت یعنی رہبر کے معنوں میں پیشوا کے معنوں میں ایک شخص کے جس کے پیچھے لوگ چلیں جو لوگوں کو ہدایت کریں اور ان کی رہبریت کا جس کے پاس ذمہ داری ہو قرآن کی اگر روح سے دیکھا جائے تو اس میں امام کا لفظ جو ہے اگرچہ کہ ہمارے ذہنوں میں امام آتا ہے ایک تقدس کے ساتھ ایک مقدس مفہوم کے ساتھ ذہن میں آتا ہے لیکن قرآن میں یہ مثبت معنوں میں بھی اور منفی معنوں میں بھی ہے جیسے سورہ انبیاء کی ساتویں آیت ہے کہ وَجْعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا کہ ہم نے جو ہے وہ ان کو ائمہ کرا دیا تاکہ وہ ہدایت کریں ہمارے امر کی طرح
جی
ٹھیک ہے اور سورہ قصص کی 41ویں آیت میں آیا ہے کہ ائمتن یدعونا الی النار کہ ائمہ ہیں کہ جو لوگوں کو امام کی جمع ائمہ کہ جو لوگوں کو نار کی طرف اور جنت کی دوزخ کی طرف جو ہے لے کے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو معنی مثبت بھی ہیں اور معنی منفی بہرحال منفی معنی سے یہاں پہ ہم نے بحث نہیں کرنی جو معنی مثبت ہے کہ جو یہدونا بامرنا یا خدا کے امر کی طرف جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں اب یہاں پہ بحث یہ ہے کہ امامت کا مفہوم جو مکتب اہل بیت میں ہے اور امامت کا مفہوم جو دوسرے مکاتب میں ہیں وہ کیا ہے اس کے لیے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ خود رسول خدا ہم امامت ہمارے نزدیک امامت سے مراد ہے جانشین رسول خدا جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جانشین ہے اس کو امامت کا حق حاصل ہے
جی ہاں
اس کے لیے سمجھنا پہلے ہمیں اس نقطے کی طرف توجہ کرنی پڑے گی کہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی حیثیت سے کیا ذمہ داریاں تھیں یہ ذمہ داریاں اگر ہمیں پتہ چل جائیں تو پھر ہم نے اس کے جانشین کی بھی کیا ذمہ داریاں ہوں گی وہ معین کریں گے یہاں پہ بڑی خوبصورت بحث شہید متحری چھیڑتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ایک حیثیت یا ایک ذمہ داری جو تھی رسول خدا کی وہ دستورات الہی اور احکام خداوندی کو بیان کرنا تھا لوگوں تک اس کا تعلق وحی الہی سے تھا قرآن کی آیت ہے کہ سورہ حشر کی ساتویں آیت ہے کہ ما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا کہ رسول جو تمہیں کہتے ہیں وہ حاصل کر لو اس کو پکڑ لو اور جس سے منع کرتے ہیں اس سے رک جاؤ یہ احکام الہی ہیں کہ امر و نہی جو کچھ بھی جو ہے رسول خدا نے بیان کیا ہے. اور یہ وہ چیزیں کہ جو وحی الہی کے ذریعے سے رسول خدا کو بیان کیا. یہاں پہ ان کی ذاتی اور شخصی حیثیت نہیں ہے, انہوں نے جو کچھ بھی بیان کرنا ہے اتنا ہی بیان کرنا ہے جتنا خدا نے کہا ہے, اور اتنا ہی وہاں پہ رک جانا ہے جہاں کہ خدا نے کہا ہے کہ رک جاؤ. تو پہلی حیثیت جو ہے رسول خدا کی وہ یہ ہے کہ دستورات الہی جو ہے احکام خداوندی جو ہے ان کو بیان کرے لوگوں تک اور لوگ ان کی پیروی کریں. اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ رسول خدا کی ذات, یعنی لازمہ یہ ہے کہ وہ ہم قائل ہوں کہ وہ ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا, وہ معصوم ہے, یہ تصور ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے. پھر یہ کہ وہی دوبارہ تکرار کروں گا کہ وحی الہی کے ذریعے سے جو بات کی جا رہی ہے وہ آگے تک پہنچانی ہے, اپنے سے انہوں نے کوئی بات نہیں کرنی.
جی
دوسرا منصب قضاوت تھا جو رسول خدا کے پاس تھا. سورہ نساء کی 65 آیت ہے کہ فلا و رب کا لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. ٹھیک ہے کہ ان کو کہا گیا ہے مومنوں کو کہ تم جو ہے اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے کہ جب تک تم اپنے جھگڑوں میں خود رسول خدا کو حکم جو ہے قرار نہ دو. ہاں, اور صرف یہ نہیں ہے کہ حکم قرار نہ دو بلکہ تم دل سے راضی بھی ہو اور اپنے آپ کو جو حکم کہیں ان کے سامنے جو ہے تسلیم کرو. ٹھیک ہے کہ میں جو ہوں جو مجھے جو مسئولیت دی گئی ہے یا میں میری ذمہ داری ہے ظاہر پہ حکم لگانا ہے, اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ رسول خدا کے پاس دو افراد آئے ہیں تو وہ انتظار کر رہے ہیں وہی کا. ہاں, جزی مورد ہو سکتا ہے, کوئی ایک استثنائی مورد ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ رسول خدا کو وحی الہی بھیجی جائے کہ بھائی اس مسئلے میں آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے, لیکن باقی امور میں جو قوانین دے دیے گئے ہیں انہی قوانین کے سائے میں رہتے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے, ظاہر کے اوپر حکم لگانا ہے. مثلا دو اگر افراد کے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے تو دو عادل گواہ آئیں گے, وہ گواہی دیں گے جو گواہی کے مطابق رسول خدا نے جو ہے وہ حکم لگانا ہے. استثنات کو نکال کے مگر کوئی استثنا آ جاتی ہے تو وہاں پہ وحی الہی آ جاتی ہے, یا رسول خدا خود چاہتے ہیں کہ مجھے یہاں پہ جو ہے خدا کی طرف سے کوئی پیغام ملے. تو یہ دوسرا منصب جو ہے وہ قضاوت کا. یہاں پہ ہم نے کہا کہ یہاں پہ جو ان کی حیثیت ہے قاضی ہونے کی یا قضاوت حاکم بننے کی اور جو ہے قضاوت کرنے کی, یہاں پہ رسول خدا جو ہے وہ ظاہری احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے مطالب کو جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. اور یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ رسول خداوند یہاں پہ وحی کے منتظر رہیں گے کہ حتماً وحی آئے گی تو میں جواب دوں گا. نہیں, جو ان کے تعلیمات حاصل کر لی ہیں اسی کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے جواب قضاوت کرنی ہے. تیسرا منصب جو ہے وہ ریاست عامہ کا ہے. سورہ نساء کی جو ہے 59 آیت ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم, کہ یہ کس طرف جو ہے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ریاست عامہ, یعنی کہ تمہیں اطاعت کرنی ہے خدا کی اور خود رسول کی اور اولی الامر منکم. اطاعت کون سی کرنی, یعنی جب رسول کو ہم ایک آپ کا سربراہ بنا دیں, ایک حکومت کا جو ہے وہ لیڈر بنا دیں, جسے ہماری آج کل زمانے میں پریزیڈنٹ اور جو ہے پرائم منسٹر کی اصطلاح آج کل استعمال کرتے ہیں, کہ جو بھی یا امیر بنا دیں, ٹھیک ہے, تو اب تمہارا کام ہے کہ ان کی اطاعت کرنا ہے. اب یہاں پہ اب جب وہ امیر بن گئے ہیں, اب ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ میں کہوں گا استثنات کو نکال کے جب رسول خدا کے پاس مختلف امور حکومت سامنے پیش آتے ہیں تو وہ اپنی صوابدید پر مختلف فیصلے کرتے ہیں, فلاں شخص فلاں علاقے کا کے لیے فلاں شخص کو جو ہے وہ والی بنا دیتے ہیں, فلاں شخص کو فلاں امور کا مسئول, تبلیغات کا مسئول,
مختلف شہروں میں مختلف جگہوں پہ مختلف افراد بھیج دیتے ہیں, مقرر کرتے ہیں.
اور حتیٰ یہاں پہ وہ جہاں پہ ضرورت محسوس کرتے ہیں, جیسے جنگ احد میں ہم دیکھتے ہیں کہ مشورت کرتے ہیں, نہیں اس جب یہ حیثیت ہے ان کی تو وہ عوام کو شامل کرتے ہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر ہم کہیں کہ ہر چیز جو ہے رسول خدا وحی الہی کے عنوان سے انجام دیتے ہیں تو پھر وحی الہی میں مشورت کی کوئی حیثیت نہیں ہے,
کیا ضرورت ہے, خدا کا حکم ہے اس کو اجرا کرنا ہے
بس. جب وہ مشورت کرتے ہیں اس کا مطلب یہ اس حیثیت سے ایک جو ہے وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں مسائل کو, اور مختلف لوگوں کو مختلف ذمہ داریاں دے رہے ہوتے ہیں, مختلف مسائل کو حل کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک ریاست عامہ جو ہے ایک عوامی جو ہے عوام کی حکومت کے عنوان سے جو ہے ان کی حیثیت ہے, اور اس حیثیت سے جو ہے ہم دیکھتے ہیں. بس یہ جو تین جو ہیں تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ہمارا جانشین ہے وہ کن حیثیتوں کا حامل ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اس کو اپنا امام مانیں. اور خود روایتوں میں بھی ہے اور ہمیں بھی کہ جانشین سوائے جو ہماری جو اہل تشیع کا جو مکتب ہے اس کے نزدیک جو امام ہے وہ سوائے وحی الہی کے کہ جو وحی الہی جو ہے وہ اس کے اوپر نہیں آتی, باقی تمام امور میں جو ہے وہ اپنے رسول خدا کا وہ شریک ہے اور جانشین ہے.
اچھا ہم یہاں پہ اس گفتگو کو روکتے ہیں. ناظرین کرام اس بحث کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے لیکن ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے.
شہید مطہری کے بارے میں علی مطہری کہتے ہیں, شہید مطہری نے تہذیب نفس اور اسلامی تعلیمات پر مسلط ہونے کے بعد سماجی امراض سے واقف ہونے کے لیے معاشرے میں قدم رکھا. شہید مطہری ممتاز اسلام شناس اور مدرسہ یونیورسٹی کے استاد ہونے کے باوجود سماجی امراض کے متعلق بحث و گفتگو کو اپنے لیے کسر شان نہیں سمجھتے تھے. جب آپ کو زن روز جریدے میں اسلام کے خاندانی و معاشرتی نظام کے خلاف مضامین شائع ہونے کی اطلاع دی گئی تو آپ نے ان شائع شدہ مضامین کا مطالعہ کرنے کے بعد اسی جریدے میں ان مضامین کے سامنے والے کالم میں ان کا جواب دینے کے لیے پرعزم ہو گئے. جب آپ سے کہا گیا کہ آپ کے لیے نامناسب تصاویر اور مضامین والے جریدے کے لیے مضمون لکھنا مناسب نہیں ہے تو آپ نے کہا کہ اسی جریدے میں ان مضامین کے بعد والے کالم میں ان کا جواب زیادہ مؤثر ہوگا کیونکہ جو کوئی بھی وہ مضامین پڑھے گا ان کا جواب بھی پڑھ لے گا, لیکن اگر جواب کسی دوسری جگہ سے شائع ہوگا تو اس کا اتنا اثر نہیں ہوگا.
جی ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہماری گفتگو ہو رہی ہے امامت و رہبری پہ اور ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں مولانا مہدی کاظمی صاحب. تین نکات پہ ہم نے گفتگو کی کہ سب سے پہلے خدا کے جو احکامات ہیں جو دستورات ہیں اس پہ عمل کرنے کے لیے کس شخص کی طرف رجوع کیا جائے, مرجع کون ہوگا. دوسرا یہ کہ قضاوت اپنے باہمی اختلافات کا حل کس طرح نکالا جائے. اور تیسرا یہ کہ جو تم میں سب سے زیادہ بلند مرتبے پہ ہو, اولو الامر ہو, اس کی تم نے اطاعت کرنی ہے, پیغمبر کے خدا کے بعد رسول کے بعد اس شخص کی اطاعت کرنی ہے. اب ہم یہاں سے اپنی گفتگو کو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. شہید مطہری اس کو کس طرح مطرح کرتے ہیں؟
شہید مطہری بیان کرتے ہیں کہ پس جو جانشین ہے اس کے پاس پھر یہ عہدے ہونے چاہیے. جانشین صرف کسی ایک عہدے میں نہیں ہوگا. وہ کیا؟ مثلا پہلا اگر ہے امامت, امامت یعنی اجتماع کی رہبریت, اس کے پاس اجتماع کی رہبریت ہو, وہ رہبر ہو ان کا, اور اس کے پاس جو ہے وہ ذمہ داری ہو کہ جس طرح رسول خدا نے ایک حکومت قائم کی اور حکومت قائم کرنے کے بعد اس کی جو ہے مختلف امور کو انجام دیا, امامت کا ایک کام جو ہے وہ اجتماع کی رہبریت جو ہے اس کو سنبھالنا ہے, اور سنبھالنے کے بعد جو ہے وہ دنیاوی امور کو جو ہے ان کے حل کرنا ہے. اور پورے معاشرے کو رہبریت یوں نہیں ہے کہ بس ایک روزمرہ کے مسائل کو حل کر دینا ہے, نہیں, ایک ظاہری طور پر اتنا کافی ہے. یعنی عام معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک رہبر ہے جو وہ دنیاوی معاملات کو حل کر رہے ہیں, نہیں, بلکہ کیا پورے معاشرے کو ایک بہترین معاشرے کی طرف بھی لے کے جا رہا ہو ساتھ ساتھ, یہ رہبریت اس انداز میں ہو. اس میں مختلف نظاموں کو رائج کرنا, نظام اقتصاد ہے, نظام تربیت ہے, نظام اجتماعیات ہے, سیاست ہے, ہزاروں اس طرح کے نظامات ہیں کہ جن کی وہ رہبریت کر رہا ہو اور معاشرے میں ان کو رائج کر رہا ہو. دوسرا مسئلہ جو ہے امامت. اچھا اس مسئلے میں جو ہے ہمارا اور اہل سنت حضرات کا جو ہے ایک ہی
نظریہ
یہاں پہ ہم کو بھی کرتے ہیں. اہل سنت حضرات بھی اس امامت کو قبول کرتے ہیں, امامت کے اس معنی کو اہل تشیع کو پہلے سے قبول کرتے ہیں کہ یہ امامت کا ایک معنی جو ہے وہ یہ ہے. دوسرا معنی جو امامت کے اندر چھپا ہوا ہے, کیونکہ جانشین بے عنوان جانشین رسول خدا کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مرجعیت دینی جو ہے اس کے ہاتھ میں ہو, لوگ اپنے مسائل کا حل جو ہے دینی مسائل کا حل ان کے پاس جائیں, ان سے سوال کریں. بہت سارے رسول خدا جو ہے کہ بات کوئی ایک ایسی ہستی اور شخصیت ہونی چاہیے ہماری نگاہ میں کہ جس کو جو بالکل بے عین ہی اسی طرح کے جو احکامات نازل ہوئے ہیں. اور بہت ہمارا نظریہ یہ کہ رسول خدا کو دین پورا نازل ہو گیا تھا, تمام باتیں رسول خدا کو دین اسلام کے حوالے سے پتہ چل گئی تھیں, لیکن بہت سارے ایسے مسائل تھے کہ جو عوام کو پیش ہی نہیں آئے تھے, کہ جو ان کو بتانا وقت سے پہلے تھا, اور ذہنی اور فکری لحاظ سے وہ اس سطح پہ نہیں تھے کہ ان کو ان وہ باتیں بتا دی,
معاشرہ بھی اس لیول پہ نہیں تھا
ہاں
جس لیول پہ رسول کے زمانے میں تھا. جی
تو اس صورت میں کیا ہے کہ پھر انہوں نے ایک خدا نے انتظام کیا ہے حضرت علی کی شکل میں ایک متخصص دین کا, کہ رسول خدا نے تمام احکامات جو ہیں اب ان تک منتقل کیا. وہ منتقل کا طریقہ کیا ہے وہ خدا بہتر جانتا ہے, وہ ہم اس پہ زیادہ جس طرح وحی الہی ایک جو ہے کس طریقے سے نازل ہوتی تھی, کیا اس کی حقیقت کیا ہے موجود, یہ اس پہ سب کا ایمان ہے, لیکن کس انداز میں اس کی ذرا شناخت مشکل ہے. اسی طرح یہ انتقال جو ہے کہ جلسوں میں ہوا, انہوں نے بیٹھ کے بیان کیا یا رسول خود حضرت
اس سے ہماری بحث بھی نہیں,
حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا مجھے ایک باب بیان کرتے تھے, اس سے میں ہزار
ابواب کھول لیتا تھا.
ٹھیک ہے, تو یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ مرجعیت دینی, اور اس میں بھی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس مرجعیت دینی میں جو بات سمجھنے والی ہے, اور یہ بحث یہاں پہ بڑی مہم بھی ہے, کہ وہ جو شخص ہے وہ خود معصوم ہو. اگر میں کہوں کہ بھائی میرے بعد دین کے مسائل میں فلاں شخص سے آپ رجوع کریں, اور وہ شخص بھی اشتباہ کا شکار ہو جائے, غلطی کا شکار ہو جائے, تو پھر ہمیں اصل دین ہمارا مشتبہ ہو جائے گا, اصل دین میں ہمیں شک و شبہ پیدا ہو جائے گا کہ یہ جو بات بتا رہے ہیں پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے,
کیونکہ دین ہم لے ہی اسی سے رہے ہیں.
ہاں ٹھیک ہے, تو ایسا شخص ہونا چاہیے کہ جو غلطیوں سے پاک ہو, منزہ ہو, اور جو ہے ہمارے بے عین ہی جو خدا نے احکامات بیان کیے ہیں بالکل وہی بیانات جس طرح خدا نے بیان کیے اسی طرح امانتاً ہم تک وہ پہنچائیں.
جیسے شہید خود کہتے ہیں کہ صالح کو مصلح کو خود بھی صالح ہونا چاہیے,
مصلح کو بھی خود بھی صالح چاہیے. اس میں یہاں پہ اب یہ جو مسئلہ ہے مرجعیت دینی والا, اس میں اگر ہم اہل سنت اس مرجعیت دینی کے لیے ایک شرط لگائی کہ وہ معصوم ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, تو اس میں خود تاریخی حقائق ہیں جو میں اب یہاں بیان کرنے جا رہا ہوں. آپ اہل سنت حضرات کو میں دعوت دیتا ہوں کہ اپنی کتابوں کی طرف رجوع کریں, خود دیکھیں, یہ ایسا نہیں ہے کہ میں بات جو کر رہا ہوں یہ ایک اپنے ہی کی جو ہے مکتب کی کتابوں سے لے کر آیا ہوں. مثلا خود جو خلفاء تھے یا خلفاء راشدین تھے, یہ لوگ انہوں نے بھی کبھی ادعا نہیں کیا معصومیت کا, انہوں نے بھی ادعا نہیں کیا کہ مرجعیت دینی میں کہ حتماً ان کے پاس جواب موجود ہے, بلکہ ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے خود اقرار کیا ہے. مثلا ایک واقعہ حضرت ابو بکر کے حوالے سے ایک قول بڑا مشہور ہے کہ انّا لی شیطانن یا ترنی, کہ میرا ایک شیطان ہے کہ جو مجھ کے میرے اوپر جو ہے وہ کبھی کبھی غلبہ
پا لیتا ہے, غالب ہو جاتا ہے.
اسی طرح جو حضرت عمر اور حضرت عائشہ کے حوالے سے ایک بڑا واقعہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر کی جو ہے وہ وفات کر جاتے ہیں, تو گھر سے جو ہے ان کی جو جب جنازہ ان کا آتا ہے تو گھر سے جو ہے وہ بلند ہوتی ہے آواز خواتین کی
رونے کی آواز
جو ہے وہ گریہ زاری جو ہے بلند ہوتی ہے, تو حضرت عمر جو ہے وہ پیغام بھجواتے ہیں کہ گریہ زاری نہ کرو, اس سے جو ہے مردے کو عذاب ہوتا ہے. تو بہرحال دو تین دفعہ انہوں نے پیغام بھجوایا تو حضرت عائشہ نے بلوا لیا حضرت عمر کو, انہوں نے کہا اب یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں, کہ انہوں نے بتایا کہ مجھے اس طرح سنا ہے میں نے کہ اگر رویا جائے مردے کے اوپر گریہ زاری کی جائے تو اس کو عذاب ہوتا ہے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے, اصل قضیہ کچھ اور ہے. آپ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ جو ہے وہ یہودی کوئی فوت مر گیا تھا, اس کے اوپر اس کے جو ہے وہ لواحقین رو رہے تھے, تو رسول خدا نے یہ جملہ ادا کیا تھا کہ آپ جو ہیں آپ کے رونے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, یہ اس وقت عذاب میں ہے. یعنی اس کا عذاب اس کے اعمال کی وجہ سے ہے اور آپ کا رونا اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہا, یہ قضیہ یہ تھا. ٹھیک, تو جب حضرت عمر نے یہ سنا تو انہوں نے کہا واقعاً میں تو یہ بات جو ہے نا میرے اس انداز میں نہیں سنی ہوئی تھی. پھر حضرت عائشہ اضافہ کرتی ہیں کہ بات سادی سی بات ہے کہ عمل جو ہے رونے کا وہ تو ہم انجام دے رہے ہیں, کوئی رونے والا میت نے تو کوئی ایسے کوئی خلاف شر کام نہیں دیا, تو خدا کے عدل کہاں سے اس بات کا وہ کرتا ہے کہ عمل کوئی اور انجام دے رہا ہے اور عذاب جو ہے وہ
کسی اور رہا ہے. جی بہت اچھی بات کی.
اسی طرح ہم کتابوں میں اہل سنت کی کتابوں میں, بلکہ ایک دوست نے تحقیق کی تھی, وہ بتاتے تقریباً متعدد مواقع پر حضرت عمر نے فرمایا کہ لولا علیون لہلک عمر, یعنی اس بات کا انہوں نے بھی کبھی ادعا نہیں کیا اور نہ ہم نے پڑھا کہ انہوں نے کہا ہو کہ ہم معصوم ہیں. ٹھیک ہے, غلطی نہیں ہوتی اور جو ہے وہ جو ہے عادل ہوتے ہیں، لیکن عدل کے معنی بھی خود اہل سنت میں مختلف مکاتب میں مختلف انداز میں جو ہے وہ صحابہ کی عدالت کے حوالے سے کیا ہوا ہے، لیکن درجہ عصمت پر فائز ہونا جو ہے اس کا کسی نے نہ جو ہے ادعا کیا ہے اور نہ
اس کا کسی نے عصمت کا دعویٰ کیا ہے اور نہ کوئی تھا اس پہ. جی
ٹھیک ہے، تو یہ دوسرا معنی ہے امامت مرجع دینی کے معنوں میں. اور تیسرا پھر جو معنی ہے، اچھا اس میں پھر واضح اختلاف ہو جاتا ہے اس دوسرے معنی میں، کہ ہم کہتے ہیں جو جانشین رسول ہے وہ دینی احکام کی رجوع کرنا پڑے گا ایسے شخص کی طرف کے جو معصوم ہو، جو کہ ان اہل سنت حضرات کے نزدیک ایسا
نہیں، معصوم ہونا ان کے شرط
نہیں ہے. تیسرا جو ہے امامت جو ہے وہ ولایت معنوی کے معنوں میں، اس میں جو اہل تصوف حضرات ہیں وہ ان کا نظریہ تشیع کے بہت نزدیک ہے، اور ایک انسان کامل، حجت زمان، ولی کامل، حتیٰ یہ اہل سنت جو ہیں یہ اہل تصوف حضرات کتب کے نام سے جو ہے وہ اپنے اس کو ایک انسان کامل کے ایک عنوان یہ بھی دیتے ہیں. یہ وجہ مشترک ہے، اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ عہدہ بھی جو ہے انسان کامل کا، اس میں اگر آپ خود اہل تصوف کے اس سے وارے ہو تو اکثر اہل تصوف کی جو جائے گا جو شجرہ ہے آخر میں جا کے امام علی پہ ہی جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. تو یہ ایک معنی ہے ولایت یعنی انسان کامل کا، اور نظریہ یہ ہے خود اہل تصوف کا بھی اور تشیع کا کہ دنیا جو ہے یہ دنیا ایک لحظے کے لیے بھی خدا کی حجت سے خالی نہیں رہ سکتی، یعنی ایک ایسا شخص ہونا چاہیے حتماً کہ جو حجت خدا ہو جو اس دنیا پہ ہو، اور یہ ایک معنی ہے جو امامت کا اس میں پوشیدہ ہے.
جی ناظرین، دنیا ایک لمحے کے لیے بھی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنی حجت سے خالی نہیں رہے گی. یہاں پر ہم اپنی اس گفتگو کو سمیٹتے ہیں اور آتے ہیں اپنے سوال و جواب کی طرف، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک لینا چاہیں گے، ایک پروگرام آپ کو دکھانا چاہیں گے، اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.
فرق نبوت و امامت یہ ہے کہ نبوت رہنمائی ہے اور امامت رہبری. نبوت ابلاغ ہے، خبر دینا ہے، اتمام حجت کرنا ہے. رہنما کیا کرتا ہے؟ رہنما کا کام راہ کی نشاندہی ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری فقط اتنی ہی ہوتی ہے. لیکن بشر کو رہنمائی کے ساتھ ساتھ رہبری کی بھی ضرورت ہے، ایسے افراد اور اشخاص کی ضرورت ہے جو انسان کی سوئی ہوئی قوتوں کو بیدار کریں، اس کو ہمت دیں، جوش و ولولہ دیں، اس کو حرکت میں لائیں اور منزل مقصود کی طرف بڑھائیں. یہ جو ہم نے کہا کہ نبوت یعنی رہنمائی اور امامت یعنی رہبری، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیغمبران صرف رہنما تھے، رہبر نہیں تھے، اور اسی طرح آئمہ فقط رہبران ہیں، رہنما نہیں ہیں. یہاں یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ نبوت اور امامت دو الگ الگ منصب ہیں اور دونوں کی ذمہ داریاں مختلف ہیں. نبوت ایک منصب ہے جس کی ذمہ داری رہنمائی ہے، اور امامت ایک الگ منصب ہے جس کی ذمہ داری رہبری ہے. بہت سارے پیغمبران ایسے ہیں جو نبی بھی تھے اور امام بھی، خاص طور پر اولی العزم پیغمبران. البتہ اسی طرح کے پیغمبر بھی گزرے ہیں جو صرف نبی تھے اور امام نہیں تھے، صرف رہنما تھے، رہبر نہیں تھے. لیکن بزرگ پیغمبروں کے پاس دونوں منصب تھے، دونوں شان تھیں، شان رہنمائی بھی اور شان رہبری بھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی بھی تھے اور امام بھی، جناب موسیٰ بھی اسی طرح، اور جناب عیسیٰ بھی. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدرجہ اولی دونوں منصب رکھتے تھے، آپ رہنما اور رہبر دونوں تھے. یہ مطلب خود قرآن نے بہت اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے. رہبری کا مسئلہ قرآن میں بہت اہم مسئلہ ہے، اس منصب کو قرآن کی نظر میں خاص اہمیت حاصل ہے. یہاں یہ بات کرنا ضروری ہے کہ یہ رہبری خاص ہے، یہ اس طرح کی رہبری نہیں ہے
کہ جس کو ہم عام طور پر پہچانتے ہیں۔ یہ رہبری قوت بشر سے بالا تر رہبری ہے۔ وہ رہبری جس کو بشر پہچانتا ہے وہ فقط اجتماعی معاملات میں رہبر کی پیروی اور اس کی اطاعت ہے، لیکن وہ رہبری جس کو قرآن نے بیان کیا ہے اس میں یہ بود بھی شامل ہیں، اور اصول خدا اور معنویت کے باب بھی رہبری میں شامل ہیں۔
جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک دفعہ پھر اپنے اسٹوڈیو میں۔ ہماری گفتگو چل رہی ہے امامت اور رہبری پہ۔ یہاں پہ ہم اپنے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ جو صاحب سوال کرنا چاہتے ہیں وہ اپنا ہاتھ اٹھائیں۔ جی،
میرا آغا صاحب سے یہ سوال ہے کہ جس طرح انہوں نے امامت کی تعریف کی ہے ابھی اپنی گفتگو میں، کیا امام کے نظر میں دنیا کی حکمیت، مطلب کیا یہ رکھتی ہے،
اہمیت رکھتی ہے؟
بال
جی،
ان کے سوال کو اور کھول کے، کہ آیا مثلا حکومت ان کے نزدیک کوئی ارزش رکھتی ہے یا نہیں رکھتی، یا رہبری،
یہی سوال ہے کہ حکومت کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں ہے ان کی نظر میں۔ جی،
اجتماع کی رہبریت کے معنی سے اس میں یوں ہے کہ اصل میں جس نقطے کی طرف میں متوجہ کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ امامت کے معنوں میں یہ تینوں معنی پوشیدہ ہیں، مرجعیت دینی، اجتماع کی رہبریت، ولایت معنوی، ٹھیک ہے، بے عنوان جان نشین۔ جب ہم مرجعیت دینی کے حوالے سے جب کہتے ہیں کہ ایک معصوم ہے اور اس کو جو ہے وہ لوگ رجوع کر لیں اور اس کی طرف جو ہے وہ اپنے مسائل دینیہ کا جو ہے حل تلاش کریں اور وہ ان کو جواب دیں، تو یہاں سے بطریق اولا، یعنی انسان جب ایک معصوم شخص ہے، ایک آئیڈیل شخص ہے، ایک انسان کامل شخص ہے، تو آیا اس کو حاکم نہیں ہونا چاہیے؟ حتماً اس کو جو ہے وہ حاکم بھی ہونا چاہیے۔ جب ایک موجود ہے تو عدالت کے خلاف ہے کہ ایک غیر جو ہے وہ ہم شخص کو جو ہے جو اس صلاحیت نہ رکھتا ہو یا نسبتاً صلاحیت کم ہو اس کو اوپر ہم لے کر آ جائیں۔ جی بالکل، ٹھیک ہے۔ تو یہ امامت کا جو ایشو ہے کہ اس میں جو ہے حکومت جو ہے وہ ہمارے جو ہے ائمہ اطہار جو ہے اس کو اہمیت دیتے تھے، صرف یہ تھا کہ مثلا آپ اس کو اور سوال کو ہم تھوڑا سا آگے بڑھا کے چلیں کہ رسول حضرت علی کے پاس جب آتے ہیں اور آپ سے سوال کرتے ہیں کہ بھی آپ جو ہے حکومت قبول کر لیں حضرت عثمان کی شہادت کے بعد، تو اس پہ یہ کہتے ہیں کہ رسول فوری طور پر نہیں مانتے، ایک مدت انتظار کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ حکومت یا خلافت کو جو ہے وہ قبول کرتے ہیں، جبکہ وہ پہلے ہم ان کے بیانات میں دیکھتے رہے ہیں کہ ان کا خلافت جو ہے وہ خود اظہار کرتے ہیں کہ یہ میرا حق تھا۔ تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ دیکھ رہے تھے اس وقت، اس زمانے میں معاشرے کو یہ دیکھ رہے تھے کہ معاشرہ جو ہے وہ آمادہ نہیں ہے اس بات کو، اس پورے عرصے میں اتنی تبدیلی آ چکی ہے جو رسول خدا کے زمانے سے لے کر اس تقریباً 25 سال کا جو عرصہ ہے کہ تبدیلی آ چکی ہے، کہ اب وہ خلافت کو اس معنوں میں نہیں دیکھ رہے کہ جس معنوں میں جس طرح ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر یہ شرط لگائی کہ اگر تم مجھے خلافت دینا چاہتے ہو تو پہلے سوچ لو کہ جس طرح میں چاہتا ہوں میں اس طرح خلافت کروں گا، نہ یہ کہ جس طرح تم چاہتے ہو اور تم مجھے جو ہے وہ کرتے
اس طرح میں خلافت۔
تو اگر وہ اس وقت قبول کر لیتے آتے ہی، جیسے وہ لوگ آئے اور وہ فوراً قبول کر لے، تو پھر یہ نتیجہ ہوتا کہ یہ ہمیشہ سے وہ لوگ کہتے کہ بھائی آپ نے، ہم نے آپ کو حکومت دی، آپ اس طرح عمل کریں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں حکومت اپنی شرائط کے ساتھ جو ہے وہ قبول کروں گا۔
جی، کوئی اور دوست اگر سوال کرنا چاہیں۔ جی، پہلے آپ۔
میرا آغا سے سوال یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے اپنی گفتگو میں پیغمبر کی ذمہ داریوں کے بارے میں بیان کیا، اور وہی ذمہ داریاں جانشین کی بیان کی کہ جو ذمہ داریاں پیغمبر کی ہوگی وہی ذمہ داریاں ان کے جانشین ادا کریں گے، تو پہلی ذمہ داری انہوں نے بیان کی کہ خداوند کے جو احکامات ہیں وہ وہی کے ذریعے سے بیان کیے جائیں، تو جو پیغمبر کا جانشین ہوگا وہ کس طرح وہی کے ذریعے سے، مطلب کس طرح اس کے اوپر وہی آئے گی اور کس طرح وہ مطلب پیغمبر کی بات کی ذمہ داریاں ادا کرے گا، تو اس کی ذرا تفصیل جاننا چاہوں گا۔
جی،
اگرچہ کہ میں نے مختصرا ایک بالکل اشارہ کیا تھا اس طرف کہ وحی الہی کے علاوہ جو ہے ہمارا جو امام ہے وہ تمام امور کو جو ہے وہ بیان کرے گا، جو خداوند متعال نے جو احکام الہیہ بھیجے ہیں اپنے رسول کے اوپر، رسول خدا نے جو ہے وہ ان کو منتقل کیے ہیں، ہاں جو ہے امام حضرت امام علی کو کیا, امام علی نے پھر امام حسن کو, امام حسن نے امام حسین کو, یہ سلسلہ جو ہے وہ ایک کے بعد ایک جاری رہا. اس میں کہ کیسے منتقل کیے ہیں, اس میں خود یہ ایک بات, اس پہ اس کے اوپر تحقیق ہونی چاہیے, اس کے اوپر جو ہے ریسرچ ہونی چاہیے, یا یہ میں کہوں کہ شاید یہ ہماری سمجھ سے بالا ہو, یہ بات ہماری سمجھ سے اوپر ہو, ہمیں یہ بات سمجھ نہ آ سکے. لیکن جو بات تائید شدہ ہے, جو خود انہوں نے اظہار کیا حضرت علی نے مختلف مواقع پر, کہ میں نے رسول خدا سے جو ہے وہ مختلف جو ہے امور اور علم جو ہے وہ سیکھے ہیں, اور وہی جو تھی ہے کہ رسول خدا سے
ایک بات تعلیم دیا, رسول نے مجھے ایک باب تعلیم دیا اور میں نے ہزار ابواب کھولے, جی
اس سے ابواب کھولے ہیں. تو وہ وحی کے علاوہ جو, کیونکہ دیکھیں ہم پڑھتے ہیں کہ روایتوں, انشاءاللہ بعد میں بھی میں ذکر کروں گا اگر موقع ملا, کہ خداوند متعال نے دین جو ہے پورا کا پورا نازل کر دیا, مکمل بھی کر دیا اور تکمیل کے ساتھ اتمام بھی کر دیا. ٹھیک, تو اس میں ساری چیزیں رسول خدا تک پہنچ چکی ہیں. اب بیان کرنے کا مسئلہ ہے کہ اس کو بیان کرنے میں جو ہے وہ, جس طرح خود رسول خدا کے اوپر 23 سال کے اندر جو ہے وہ دین نازل ہوا, اور آہستہ آہستہ انہوں نے لوگوں کو کی آمادگی کے مطابق ان کو بیان کیا دین کو, اسی طرح بہت سارے پھر بھی ایسے مسائل تھے کہ جو آنے والے دور میں پیش آنے والے تھے, کہ جو انہوں نے منتقل کر دیے, صرف اور صرف جو ہے وہ اس وقت بتائی نہیں گئے, اور ائمہ نے اپنے مختلف موقعوں پر جب ان کو دیکھا کہ اس وقت ضرورت ہے, ان مسائل کو بیان کر دیا.
جی, اور کوئی صاحب سوال کرنا چاہیں گے؟ جی,
میرا سوال آغا صاحب سے حدیث غدیر کے بارے میں ہے کہ من کنت مولا فاز علی مولا, اس میں ولایت اور حاکمیت کے معنی پائے جاتے ہیں, آیا اس حدیث کو اہل سنت برادران قبول کرتے ہیں؟
اس حدیث کو, اس کے معنی
حدیث غدیر کو,
حدیث غدیر کو,
خود حدیث کو,
جی. اس میں دونوں دو سوال بنتے ہیں, اگر وقت ہوا تو بیان کروں گا. ایک تو یہی سوال جو انہوں نے کہا کہ آئے حدیث کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے, تو تقریباً 200 سے زائد ہمارے محققین نے جو ہے اس کے اوپر تحقیق کی ہے. خود اہل سنت کی کتابوں میں جو ہے یہ حدیث من کنت مولا فہذا علی مولا کے نام سے جو ہے وہ آئی ہے, اور وہ اہل سنت حضرات جو ہے اس کو قبول کرتے ہیں. حتیٰ یہ کہ چند احادیث ہیں جن کو کہا جاتا ہے تواتر کے ساتھ بیان ہوئی ہے. تواتر وہ درجہ ہے کہ جس میں بالکل کوئی انکار کی گنجائش ہی نہیں رہتی. وہ تواتر کے ساتھ جو احادیث, چند ہی ایک احادیث ہیں جو عالم اسلام میں پائی جاتی ہیں, ان میں سے ایک حدیث حدیث غدیر ہے, اور اہل سنت قطن اس کو جو ہے وہ قبول کرتے ہیں. ہاں, کہاں پہ وہ تھوڑا سا جو ہے اس حوالے سے تبدیلی آتی ہے, وہ یہ کہ اس کے جو مولا کے مفہوم کو دوست کے مفہوم میں جو ہے وہ کرتے ہیں. میں بس اپنے اہل سنت برادران سے صرف ایک سوال کروں گا, بالخصوص کہ جو اس اہل دوست کے معنی, مولا کو دوست کے معنی میں کرتے ہیں, ایک تو یہ کہ پورا خطبہ غدیر کوشش کریں, کہیں سے تلاش کریں, کسی لائبریری سے, کسی کتاب خانے سے حتماً پورا خطبہ غدیر پڑھیں. تو اس میں سے آپ ایک لفظ من کنت مولا فہذا علی مولا کو نکال کے پڑھیں اور اس کا ایک معنی کر دیں تو وہ آسان ہے, لیکن جب وہ پورے قرینے کے ساتھ,
سیاق و سباق کے ساتھ ہوگا
تو وہ مفہوم اس کا جو ہے واضح ہو جائے گا. ایک بات, دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے جو ہے کیا اہتمام کرتے ہیں رسول خدا, ایسے کہ جو جانے والے ہیں ان کو بلا لو, جو نہیں آئے ان کا انتظار کرو, شدید گرمی ہے, اس کے بعد جو ہے اونٹوں کے پلانوں کا ممبر بنایا جاتا ہے اس کے اوپر شدید گرمی میں. اب رسول خدا, خدا نہ خواستہ, سوال میرا یہ ہے کہ صرف اتنی سی بات کہنی تھی کہ رسول آپ یہ میرے دوست ہیں, بس آپ بھی جو ہے ان کو جو ہے دوست رکھیں, اور اس دوست کے معنوں میں رسول خدا کی شخصیت سے جو ہے یہ ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے یہ بعید دکھائی دیتا ہے کہ اتنے بڑا اہتمام کریں اور وہ بات کریں کہ جو اس کا اظہار پہلے بھی وہ کئی دفعہ کر چکے تھے, اور اس سے عام لوگوں کی زندگی میں کیا اثر پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے نا, ایک ایسا حکم سنانے جا رہے ہیں کہ اس کا اتنا اہتمام کر رہے ہیں کہ جیسے لگتا ہے بہت بڑا مہم حکم ہے, اور بات کرتے ہیں کہ جی آپ میرے جو ہے وہ دوست ہیں. تو یہ ایک لمحہ فکری ہے ہمارے اہل سنت برادران کے لیے کہ حتماً اس کے بارے میں سوچیں اور خود اپنی تحقیق کریں, نہ یہ کہیں کہ جی میرے بزرگوں نے کیا کہا ہے یا کسی ایک چھوٹی کتاب میں, نہیں, جو اصلی کتابیں ہیں, معتبر کتابیں, ان کی طرف رجوع کریں اور دیکھیں کہ واقعاً یہ حدیث غدیر کیا ہے, اس میں کس انداز میں جو ہے رسول خدا نے ان کو بیان کیا, اور یہ تمام چیزیں.
بالکل صحیح آپ نے فرمایا. ناظرین, یہاں پر چلتے ہیں آج کے گفتگو کے خلاصے کی جانب, آئیے چل کے خلاصہ دیکھیں. Thank you.
آج کے پروگرام میں ہم نے امامت اور رہبری کے موضوع پر گفتگو کی ہے. آج کی گفتگو میں بیان کیا گیا ہے کہ شہید متحری کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تین خصوصیات کا حامل ہونا ضروری ہے. ایک وحی الہی، دو منصب قضاوت، تین منصب عامہ. اسی لیے حضرت محمد کے جانشین کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ان صفات کا حامل ہو. امامت کا ایک اہم کام معاشرے کی رہبری ہے، اور اس کا کام معاشرے کے مسائل کو حل کرنا اور معاشرے کو منظم انداز میں لے کر چلنا ہے. امامت کی ایک اور اہم خصوصیت دینی مرجعیت کا حامل ہونا ہے. امام یا رسول اکرم کے جانشین کو عیب اور غلطیوں سے پاک اور معصوم ہونا چاہیے. اسی لیے شہید متحری اپنے آثار میں بیان فرماتے ہیں کہ مصلح کو خود بھی صالح ہونا چاہیے.
جی ناظرین، آج کی اپنی اس گفتگو کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ایک نئی گفتگو کے ساتھ، ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
بسم الله الرحمن الرحيم.